سورۃ الحج.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. زلزلہ تو تھوڑا سا بھی ہو، ہلکے سے ٹرمرز بھی ہوں، تو انسان کی روح نکلنے لگتی، خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے. کہاں یہ کہ وہ زلزلہ جب شروع ہوگا تو اس وقت تک رکے گا نہیں جب تک کہ ہر چیز کو ختم نہ کر دے. سورۃ الانبیاء کی طرح اس سورۃ کے آغاز میں بھی قیامت کی یاد دہانی ہے. اس زلزلے کے بارے میں قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں تفصیل آتی ہے جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اس کا حال یہ ہوگا کہ ایک جھٹکا رکے گا تو ایک اور آ جائے گا. ترجف الراجفہ تتبعہ الرادفہ، ایک ہلاوا آنے کے بعد پیچھے ایک اور، وہ ابھی ختم نہیں ہوگا کہ ایک اور، وہ ختم نہیں ہوگا تو ایک اور، اور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک سب کچھ ختم نہ ہو جائے گا. اس دن حال کیا ہوگا لوگوں کا؟ یوم ترونہا تذہل کل مردعت عما اردعت. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو، عقل کام نہ کر رہی ہوگی، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پانچ لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، کچھ نہیں جانتے اللہ کے بارے میں کہ وہ کتنا عظیم ہے، اس کے کیا کیا کمالات ہیں، اس نے کیا کیا، لیکن اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی اگر تمہیں یہ شک ہے کہ تم دوبارہ نہیں پیدا کیے جاؤ گے، مرنے کے بعد قیامت نہیں آنے کی، تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیسے کیا تھا، تمہارا آغاز کیسے ہوا. مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی اور بے شکل بھی. یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ کو سکین کر کے دیکھا جائے کہ کس ویک میں بچے کی شیپ کیا ہے اور اس کا رنگ کیسا اور اس کا سائز کتنا اور سٹیجز کس طرح ایک کے بعد ایک آ رہی. لیکن 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ سارے سٹیپ اتنے زبردست طریقے سے پریسائزلی بتا دیے گئے ہیں کہ جو اس کتاب کے کلام الہی ہونے پر دلیل ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. آج اس دور میں جب بہت سارے وسائل ایسے تھے کہ جن سے تحقیق کر کے ان حقائق کا پتہ چلایا گیا، اور جب قرآن پڑھا گیا تو بیان ہی ویسے لکھے گئے، اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ایک جو لفظ استعمال ہوا ہے، علاقہ، علاقہ جو ہے وہ لٹکنے والی چیز کو کہتے ہیں، تو فیٹس جو ہے اسٹیج پر ماں کے پیٹ میں ایک طرح سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، پھر جمے وہ خون کو کہتے ہیں، اس سارا خون نظر آتا ہے، پھر مزغہ گوشت کا ٹکڑا جیسے بوٹی ہوتی ہے، اور چبائی ہوئی بوٹی کو کہتے ہیں، جیسے چنگم کو اگر آپ اپنے دانت کے نیچے رکھ کے چبا کے باہر نکالیں تو بالکل اسی طرح کے نشان آپ کو نظر آئیں گے اس پر. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ساری باتیں ہم تم کو سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی بچہ ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی سخت بوڑھا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میہ برسایا کہ یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی جس طرح زمین سے بیج سے ایک زندہ پودا نکل آتا ہے، تو بالکل اسی طرح مرنے کے بعد جب تم زمین میں موجود ہوگے تو وہاں سے دوبارہ اٹھو گے، کیسے؟ جیسے تمہارے پودے اگاتے ہیں بارش برسنے سے. یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی زمین پر کھیتی کا اگنا دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اللہ ان لوگوں کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں، دفن کر دیے گئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی ان کی حیات بھی بتا دی گئی، ان کی کنڈیشن بھی بتا دی گئی کہ ان کا سٹائل کیا ہوتا ہے. یعنی جب اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گردن بھی سیدھی نہیں رکھتے، اس میں بھی ایک اکڑ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشنی بخشنے والی کتاب ہی انہوں نے کبھی پڑھی سمجھی، اور پھر بھی خدا کے بارے میں باتیں بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں یہ باتیں؟ تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑے ہیں، ان کا انجام سخت ہیبتناک ہے. اگر انسان کو یہ سمجھنا ہے تو کبھی جا کر جلتی آگ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے کہ کیا وہ برداشت کر سکتا ہے، اور اگر نہیں تو سنجیدگی اختیار کرے اور حق کو سمجھنے کی اور پا پانے اور ماننے کی کوشش کرے. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے. ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, دور دور پرے پرے. یہ ہے منافقین کا حال. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن, اے لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پورے اندر آ جاؤ. یہ نہیں کہ ایک بات اسلام کی اور ایک کسی اور کی, ایک دل کی اور ایک اللہ کی, نہیں, سب اللہ کی باتیں, اندر آ جاؤ. لیکن کچھ لوگ بالکل ایج پہ رہتے ہیں, اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا, یعنی اسلام کی کسی بات سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو خوش ہو گیا, کہا اسلام بہت اچھی چیز ہے, وہ بھی زبانی تبصرہ. اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا, بھاگ گئے, چھوڑ گئے سب دین. اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. دنیا کیسے گئی؟ کیونکہ ایسا شخص ناقابل اعتبار ہوتا ہے. کوئی دوست اگر آپ کے ساتھ ایسا کرے کہ اگر آپ اس کو فیور دیں تو وہ خوش رہے, اور کسی وقت اگر آپ اپنی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں تو وہ ناراض ہو جائے اور دوستی بھی چھوڑ دے. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں, تجربے کرتے ہیں آپ, دیکھتے ہیں. آپ کے اپنے ساتھ نہ ہوا تو دوسروں کے ساتھ ہوتا دیکھتے ہیں آپ, بعض رشتوں میں ایسے ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اسلام سے بھی ایسا ہی رشتہ بس رکھا ہوا ہے, ان کا اللہ سے بھی بس اتنا ہی تعلق ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ان کو خیر و بھلائی پہنچے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے, محبت کرنے والا ہے. اور اگر ان کی نہ مانی گئی کسی بات میں, کوئی ان کی تمنا پوری نہیں ہوئی, کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, تو روٹھ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام, اور بات بات پہ دھمکی دیتے ہیں. فرمایا ایسا شخص نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا اور نہ آخرت میں. ذالک هو الخسران المبین, یہی ہے کھلم کھلا خسران, نقصان. یدعو من دون اللہ ما لا یدرہ, آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگ اگر ان کی دعا قبول نہ ہو, مرضی پوری ہو, تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ انہی لوگوں کا حال ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یدرہ وما لا ینفعہ, پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے, یعنی ان سے فائدہ تو کچھ حاصل نہیں ہوگا, البتہ نقصان ضرور ہو جائے گا. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. ان اللہ یفعل ما یرید, جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے, پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے؟ وہ اپنے گھر کی چھت کے ساتھ رسی لٹکائے, خودکشی کر لے, پھر دیکھے کہ کیا کوئی مدد ہو جاتی. کیونکہ کئی لوگ ایسا ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں نا کہ جب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو نقصان دینے لگتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو کٹ کرنے لگتا ہے, کوئی اپنے آپ کو کل کرنے لگتا ہے, کوئی لوگ اپنا مارنے لگتے ہیں, کوئی تو بالکل ہی خودکشی کر لیتے ہیں. کیا خودکشی کرنے سے, خود کو نقصان دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا؟ نہیں. بات یہ کہ اللہ کا ایک پورا پلان ہے, ایک پورا طریقہ ہے مدد کرنے کا. ہر کام کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے. اگر ہمارا اس وقت سونے کو دل چاہے اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ابھی رات کر دیں تاکہ میں آرام سے سو جاؤں, اور آپ نہیں کر رہے تو اس لیے میں نہیں آپ سے بولتی, اور میں تو اب نماز نہیں پڑھوں کیونکہ آپ نے میری بات نہیں مانی, تو ایسے تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو ہماری خواہشات پہ بدل دے اور ہم صرف اس وقت راضی ہوں جب ہماری مرضی کے مطابق ہر چیز ہو جائے. یہ مطالبات انتہائی غلط ہیں. تو من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی دعا نہیں سنتا, اس کی مدد نہیں کرتا, اور نہ کرے گا تو پھر کیا کرے؟ پھر یہ طریقہ اختیار کر کے دیکھے، هل يذهبن كيده ما يغيظ، کیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو؟ کیا پھر اس کی پسند کی چیزیں ہونے لگیں گی اور ناپسند کی ٹل جائیں گی؟ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جیسے چاہتا ہے دیتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق علیہ العذاب. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان، وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. باقی کائنات کا سجدہ کیا ہے؟ ان کی اطاعت، فرما برداری، کیونکہ نماز بھی اصل میں ہم کو اللہ کی فرما برداری سکھاتی ہے. لیکن فرمایا، اور بہت سے لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے، اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، بس سینے کی دیر، ان کا سائز لیا جا چکا ہے کہ کس نے کہاں پہنچنا ہے. ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. استغفر، ایک تو آگ اور اوپر سے بوائلنگ واٹر سر کے اوپر، جس سے ان کی کھالے ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، اگر چیخے چلائیں گے تو لوہے کے ڈنڈوں سے مار پڑے گی. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے. یعنی اس کے برعکس اچھے کام کرنے والوں کی جزا یہ ہے. اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. یعنی نیک انجام، اچھا انجام کس کا ہوگا؟ جن کو یہ توفیق مل گئی کہ وہ اللہ کی بات مان سکیں، اللہ کی بات پڑھیں، جانیں اور اس کو قبول کر لیں دل سے. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں راستہ دکھا دیا گیا اس رب کا جو تعریف والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے انکار کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اوروں کو بھی نہیں آنے دیتے اس طرف، اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں. انسان کی نفسیات یہ ہے کہ ہر فائدے والی چیز کی طرف لپکتا ہے، لیکن کسی فائدے کو پانے کے لیے پہلے کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کا موقع رکھا ہے کہ لوگ آئیں اور فائدے اٹھائیں یہاں سے. کس طرح کے فائدے؟ اسپرچل فائدے، ایمانی فائدے، اور اس کے علاوہ مادی فائدے، علمی فائدے، سیر و تفریح کا فائدہ، بہت فائدے ہیں اس میں. بہت کچھ انسان پا کے لوٹتا ہے وہاں سے، لیکن کب؟ جب اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہو، جب اس کے لیے وہ اپنا مال لگا سکے، اپنا وقت نکال سکے. آج کی دنیا میں یہی تو دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی انسان کے لیے، کہ وقت بھی نہیں نکال پاتا انسان، اور مال بھی ایسی جگہوں پر خرچ نہیں کرنا چاہتا جس میں بظاہر اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے کہ حج کے بعد حج اور عمرے کے بعد عمرہ فقر کو دور کرتا ہے. اور یہ سمجھ اس لیے بات آتی ہے کہ انسان جب وہاں جاتا ہے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، کنٹینٹمنٹ آتی ہے، اور انسان کی رزق روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تھوڑا بھی بہت لگنے لگتا ہے. اور اس کے علاوہ گناہوں اور بیل کچیل سے انسان پاک ہو کے ہلکا پھلکا ہو کر آتا ہے، جو اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ روح اس کی سکون میں ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ہالیڈیز پہ چلے جاتے ہیں، ہم جینے مرنے پہ ٹکٹ لگا کے خرچ کر کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کے گھر کے طرف جائیں. جب خیال آتا ہے سوچتے ہیں اچھا ابھی تو پیسے نہیں، پھر کبھی وقت ہوگا، پھر بچت ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اور چیز سر پہ پڑتی ہے ساری بچت کر لیتے ہیں ہم، سب کچھ نکال لیتے ہیں اور ہم بندوبست کر لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. تو آخر اسی کے گھر سے محرومی کیوں، جہاں ہمارے لیے فائدے رکھے گئے؟ کہا کہ آئیں اور یہاں آ کے یہ فائدے دیکھیں. اور آپ یقین کریں کہ جب تک آپ وہاں پہنچتے نہیں نا، دور بیٹھ کے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جتنے مرضی کوئی آپ کو فائدے بتائے وہ سب باتیں ہیں، جب تک آپ وہاں ہو نا وہ ایکسپیرینس ہی کچھ اور ہے. وہ آپ کو ایک بالکل نیا انسان بنا دیتا ہے، ایک عجیب روحانی تجربہ اور ایک ذہنی انقلاب. بہت سارا پرسپیکٹو بدلتا ہے دنیا کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں. چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزوں سے انسان بہت اوپر اٹھ جاتا ہے. آپ کتنے بھی بڑی ہستی ہوں، کتنے بھی مشہور انسان ہوں، کتنے بھی مالدار ہوں، کتنے بھی آپ دنیا میں آپ کا بڑا نام ہو، بڑے عالم ہوں، بڑے بہت بڑے بزنس مین ہوں، جب وہاں پہنچتے ہیں ایک لباس میں کوئی نہیں جانتا آپ کو آپ کون ہیں. آپ کو اپنی ہستی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کون ہیں. اور وہاں انسان کے اندر حقیقی معنوں پر عاجزی آتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ایسی ایک تبدیلی آتی انسان کے اندر جس کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لیشہدوا منافع لہم، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ مشاہدہ کریں، حاضر ہوں فائدوں پر جو انہی کے لیے ہیں. ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں، تنگ دست محتاج کو بھی دیں، شیئر کریں. کیونکہ وہاں حج پر ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور شیئر کرنا پڑتا ہے، کمرہ، واش روم، کھانے پینے کی چیزیں، آرام، خوشی، غم، ہر چیز میں آپ کبھی تھوڑے اور کبھی ڈھیروں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ٹریولنگ، جرنی، طواف، سعی، نماز، کبھی کسی کے ساتھ کھڑے، کبھی کہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے، کبھی کچھ. پوری دنیا سے، پورے گلوب سے لوگ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہر رنگ اور ہر نسل اور ہر نیشنلٹی کے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں، تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا جب انسان کو اپنا گھر بنانا نہیں آتا تھا، اللہ کا گھر اس وقت بنا تھا. اولڈیسٹ ہاؤس آن دس پلانٹ، جسے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم نے بنایا، پھر طوفان نوح کے بعد بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس طواف میں انسان پوری کائنات کے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنے نیوکلس کے گرد گھوم رہی، اور ہمارا نیوکلس اور ہمارا سینٹر آف لائف ہمارا رب ہے. اور اس گھر کو سمبل کے طور پر ہم لیتے ہوئے طواف کرتے ہیں. ذالک،